نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رفقا کے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے ہجرت کے لیے مدینہ شریف روانہ ہوئے اور قریش جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں اور انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ جو ان کو پکڑے گا یا ان کو قتل نعوذ باللہ قتل کرے گا یا ابوبکر صدیق کو قتل کر کے لائے گا تو اس کے لیے ہم علیحدہ علیحدہ دونوں کو الگ الگ 100 اونٹ کا انعام دیں گے. تو ایک ساتھ تھے سراقہ ان کا نام تھا. وہ روایت کرتے ہیں کہ میں اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آ کر یہ بیان کیا کہ میں نے چند لوگوں کو ساحل کے راستے جاتے ہوئے دیکھا ہے. میرا گمان ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا ہیں. تو سراقہ نے یہ بات سنی, مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے کہا کہ ہاں یہ وہی لوگ ہوں گے. اپنے دل میں اس نے سوچا, لیکن اس کو یہ کہہ کر یعنی ٹال دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا نہیں بلکہ اور لوگ ہوں گے, اس غرض سے کہ کہیں اور کوئی جا کے انعام حاصل نہ کر لے. اس کے تھوڑی دیر بعد مجلس سے اٹھا اور باندی سے کہا کہ گھوڑے کو فلاں ٹیلے کے نیچے لے کر کھڑا کرو, اور میں اپنا نیزہ لے کر گھر کے پشت کی طرف سے نکلوں گا اور گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے جاؤں گا. جب سراقہ آپ کے قریب پہنچ گیا, ابھی چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے, وہاں جا کے ان کو تلاش کر لیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور گھبرا کر کہ یا رسول اللہ اب ہم پکڑے گئے, یہ شخص ہماری تلاش میں آ رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں, لا تحزن ان اللہ معنا, غمگین نہ ہو, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں. اور سراقہ کے لیے بد دعا فرمائی. اسی وقت سراقہ کا گھوڑا گھٹنوں تک پتھریلی زمین پر دھس گیا. سراقہ نے عرض کیا کہ مجھ کو یقین ہے کہ تم دونوں کی بد دعا سے ایسا ہوا ہے. آپ دونوں حضرات اللہ سے میرے لیے دعا کیجئے, خدا کی قسم میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ جو شخص آپ کو تلاش کرتا ہوا ملے گا اس کو واپس کر دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اسی وقت زمین نے گھوڑے کو چھوڑ دیا. پتھریلی زمین تھی, پتھر ہی پتھر, تو وہاں گھوڑا ان کا ڈس گیا. تو باتیں ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور غلبہ عطا فرمائیں گے, اور قریش نے جو آپ کے قتل یا گرفتاری پر 100 اونٹ کا انعام کا اشتہار دیا تھا اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی, اور یہ بھی کہا کہ میں اسی غرض سے آیا تھا. تو آپ نے اس نے پھر اپنے جو بھی اس کا آزاد راہ تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت میں پیش کیا. آپ نے اس کو قبول نہیں فرمایا, البتہ یہ فرمایا کہ ہمارا حال کسی پر ظاہر نہ کرنا. مزید احتیاط کی غرض سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ایک تحریر امن اور معافی کی مجھ کو لکھوا دیں. آپ کے حکم سے عامر بن فہیرہ نے ایک چمڑے کے ٹکڑے پر معافی کی سند لکھ کر مجھ کو عطا کی, اور میں روانہ ہوا. اور میں ابھی امان نامہ لے کر واپس ہوا, جو شخص آپ کے تعاقب یعنی پیچھا کرتے ہوئے مجھے ملتا اسی کو واپس کر دیتا, یہ کہتا کہ تمہارے جانے کی ضرورت نہیں ہے, میں دیکھ آیا ہوں, وہاں کوئی نہیں ہے. اس بارے میں سراقہ نے ابو جہل کو مخاطب بنا کر کہا, اے ابو جہل, خدا کی قسم تو اگر اس وقت حاضر ہوتا کہ جب میرا گھوڑا قدم زمین میں دس رہے تھے تو تو یقین کرتا, اور ذرا برابر تجھ کو شک نہ ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, صاف صاف دات مبعوث ہوئے ہیں, کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے. سراقہ کی طرح بریدہ اسلمہ بھی اپنے 70 سواروں کی آپ کی تلاش میں نکلے تاکہ قریش سے 100 اونٹ انعام حاصل کریں. جب آپ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, من انتا, تم کون ہو؟ جواب میں کہا کہ انا بریدہ, میں بریدہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی طرف ملتفت ہو کر بطور تفاول فرمایا, یا ابا بکر برد امرنا وصلحا, اے ابو بکر ہمارا کام ٹھنڈا ہوا اور درست ہوا. پھر فرمایا, تو کس قبیلے سے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ من اسلم, میں قبیلہ اسلم سے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے توجہ فرمائی اور بطور تفاعل فرمایا, سلمنا, ہم سلامت رہے. پھر فرمایا, قبیلہ اسلم کی کس شاخ سے ہو؟ اس نے کہا کہ من بنی سہم, یعنی بنی سہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرج سہمک تیرا حصہ نکل آیا یعنی تجھ کو اسلام سے حصہ ملے گا بنی سہم نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ رسول اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا عبداللہ کا اور رسول ہوں اللہ کا تو اس نے بریدہ نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ تو وہ بھی مسلمان ہوا اور 70 آدمی جو اس کے ساتھ آئے تھے وہ سب کے سب مشرف با اسلام ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مدینہ میں داخل ہوتے وقت آپ کے سامنے ایک جھنڈا ہونا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ اتارا اور نیزے سے باندھ کر ان کو عطا فرمایا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو بریدہ رضی اللہ عنہ جھنڈا لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے آپ کی یہ روانگی کی خبر مدینہ منورہ پہلے ہی پہنچ چکی تھی مدینہ کا ہر شخص ہر فرد شوق دیدار میں چشم انتظار بنا ہوا تھا جب آفتاب طلوع ہوتا تو آفتاب نبوت اور رسالت کے طلوع کے انتظار میں ایک مقام پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں دوپہر ہو جاتی تو اپنے گھروں کو واپس ہو جاتے روزانہ یہی معمول تھا روزانہ وہاں آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے انصار مدینہ پھر آپ نہیں دیکھتے تو پھر واپس چلے جاتے تو ایک مرتبہ ایک یہودی ایک اونچی جگہ پہ کھڑا ہوا تھا اس نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو زور سے اس نے آواز دے کر کہا کہ اے لوگوں اے بنی قیلہ دیکھو تمہارا مقصود اور تمہارا جو مقصد ہے وہ آ رہا ہے اس خبر کا کانوں میں پڑنا تھا کہ انصار والہانہ اور بیتابانہ آپ کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے اور نعرہ تکبیر سے بنی عمر بن عوف کے تمام آبادی گونج اٹھی مدینہ طیبہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک آبادی ہے جسے قباء کہتے ہیں یہاں انصار کے کچھ خاندان آباد تھے سب سے زیادہ عمر بن عوف کا خاندان ممتاز تھا اور اس خاندان کے سردار کلثوم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء پہنچے تو آپ نے کلثوم بن حدم کے مکان پر قیام فرمایا اور ابو بکر صدیق خبیب بن اصحاب کے مکان پر ٹھہرے انصار ہر طرف سے جوک در جوک آتے اور جوش عقیدت میں عاشقانہ اور والہانہ سلام کے لیے حاضر ہوتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد 3 دن مکہ میں قیام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت لوگوں کی جو امانتیں حضرت علی کے سپرد کر کے آئے تھے ان امانتوں کو پہنچا کر قباء پہنچے اور کلثوم بن حدم کے مکان پر آپ کے ساتھ قیام کیا قباء میں رونق افروز ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ نے جو کام کیا وہ یہ کہ ایک مسجد کی بنیاد ڈالی سب سے پہلے جو کام کیا ایک مسجد کی بنیاد ڈالی اور یہ بات بھی یہ کہنا چلا ہوں کہ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ جہاں پہ ابھی موجودہ جو مدرسہ ہے اشرف المدارس یہاں سندھ بلوچ سوسائٹی میں تو اس زمانے میں یہاں کوئی آبادی نہیں تھی بالکل چٹیوں میدان تھا گلشن اقبال سے روزانہ ہمارے پیارے شیخ اپنے رفقا کے ساتھ یہاں آتے تھے اور کیونکہ بالکل چٹیل میدان تھا ایک گھر بھی نہیں تھا یہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی تو مغرب کے بعد یہاں پہ چٹائی پہ جاتے 7 دوست یہاں بیٹھ جاتے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے اللہ کا ذکر کرتے کئی مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا پھر حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے یہ واحد سوسائٹی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے گھر کی بنیاد رکھی سب سے پہلے اس سوسائٹی کے اندر یہاں پہ مسجد بنی لوگوں نے کہا کہ یہ واحد سوسائٹی ہے کہ جہاں اللہ کا گھر پہلے بنا ہے اس کے بعد یہاں پہ لوگوں کے گھر بنے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سنت پہ عمل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اس کی مسجد کی بنیاد ڈالی تو اپنے دست مبارک سے ایک پتھر لا کر قبلہ رخ رکھا اور آپ کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اور ابو بکر کے بعد عمر نے ایک ایک پتھر رکھا اس کے بعد باقی صحابہ نے بھی پتھر لا کر رکھنا شروع کیا یہ سلسلہ تعمیر کا جاری ہو گیا صحابہ کرام کے ساتھ آپ بھی باری باری پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور بعض اوقات پتھر کو تھامنے کی غرض سے شکم یعنی پیٹ مبارک سے لگا لیتے ہیں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ رہنے دیں ہم اٹھا لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرماتے اتنی عظیم عبادت تھی کہ میں کیوں اس میں حصہ نہ لوں اسی مسجد کے شان میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. یعنی جس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقویٰ پر رکھی گئی وہ مسجد اس کی پوری مستحق ہے کہ آپ اس میں جا کر کھڑے ہوں. اس مسجد میں ایسے مرد ہیں کہ جو ظاہری اور باطنی طہارت اور پاکی کو پسند کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی ایسے پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عوف سے دریافت کیا کہ وہ کون سی طہارت اور پاکی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی تعریف کی ہے. تو وہ فرمانے لگے, انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ ہم ڈیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے بھی طہارت کرتے ہیں, ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس عمل کو پسند فرمایا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہی وہ عمل ہے جس پر اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے, تم کو چاہیے کہ اس عمل کو لازم پکڑو اور اس کے پابند رہو. اور مسجد قبا کی اس کے فضائل میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے چلے اور مسجد قبا میں جا کر دو رکعت نماز پڑھے تو اس کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا, ایک عمرے کا. چنانچہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور بزرگان دین کا یہ معمول ہے کہ جب وہ عمرے پہ جاتے ہیں تو اس چیز کا خاص اہتمام کرتے ہیں کہ مسجد قبا میں جا کر وہاں دو رکعت نماز پڑھتے ہیں, کیونکہ یہ سنت ہے, اور اس سے پھر ایک عمرے کا ثواب بھی حاصل ہوتا ہے. میرے پیارے دوستو, اللہ نے ہمیں یہ دل عطا فرمایا ہے اور یہ دل اپنی محبت کے لیے دیا ہے, ان سے پیار کرنے کے لیے دیا ہے. جتنا زیادہ اچھا دل ہوگا اتنا ہی اللہ کا زیادہ پیار ملے گا. اس لیے ہر شخص کا الگ الگ پیار ہوتا ہے. جتنا زیادہ اس کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ ہوتا ہے, دل کی صفائی کا خیال رکھتا ہے, دل کو غیر اللہ سے پاک رکھتا ہے, تو جتنا زیادہ اہتمام کرے گا صفائی کا اور اس کو صاف رکھنے کا, تو اللہ تعالیٰ کا بقدرے اس کو پیار ملے گا. کیونکہ یہی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دل کی صفائی کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل, کہ ہر شخص جو ہے حضور, حدیث پاک میں ہے, حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل, کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے گہرے دوست کے دین پر ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا گہرا دوست کون ہے. دوستی کا اصل حق ہے. مولانا ماجد علی جون پوری اور تصوف سے اور مرید ہونے سے مناسبت نہیں تھی. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا, لیکن وہ اس کو کہتے ہیں دوست. اب دوست کیا ہوتا ہے؟ دوست وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دوست کی خیر خواہی چاہتا ہے. اگر اس کو خبر نہیں ہے, اگر وہ خیر سے محروم ہے, تو آپ اس کو خبر کریں, اس کو اچھا راستہ دکھائیں. دوست وہ ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے, اس کی جب وہ کچھ بات کرتا ہے تو اس کی بات سے آپ کو آخرت کی یاد آتی ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. تو دوست جب مولانا یحییٰ نے دیکھا کہ یہ آزادی چاہتے ہیں اور کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق ان کا ہو جائے تو سوچا کہ اگر یہ تعلق نہیں کریں گے کسی اللہ والے کے ساتھ تو یہ محروم رہ جائیں گے. قطب العالم محدث عظیم اپنے وقت کے اتنے بڑے فقی کہ اگر دعوی اجتہاد کا فرماتے تو نباتے, یہ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کا قول ہے. تو مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مولانا ماجد علی جونپوری کو مرید کرنے کے لیے ایک ترکیب نکالی. ایک دن مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھاتے ہوئے درمیان میں وقفہ فرمایا تو مولانا یحییٰ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آپ مولوی ماجد علی کو بیعت فرما لیجئے. ذرا عنوان تو دیکھیں, یہ نہیں کہا کہ مولوی ماجد علی بیعت ہونا چاہتے ہیں, یہ تو جھوٹ ہو جاتا نا, کیونکہ وہ تو نہیں چاہ رہے تھے, یہ خود اپنی طرف سے چاہتے تھے کہ یہ بیعت ہو جائے حضرت سے. تو اس لیے یہ فرمایا کہ آپ مولوی ماجد علی کو بیعت فرما لیجئے. تو مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سمجھے کہ مولوی ماجد علی نے انہیں وکیل بنایا ہے, تبھی تو یہ مجھے کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا. اب اتنا بڑا شیخ قطب العالم محدث عظیم اپنے شاگرد کی طرف ہاتھ بڑھائے تو وہ شاگرد کتنا نالائق ہوگا کہ جو ہاتھ اپنا واپس کھینچ لے. اتنا بڑے اللہ والا ہاتھ بڑھائے اور آپ ہاتھ آگے نہ بڑھائیں کہ میں بیعت نہیں ہونا چاہتا. تو انہوں نے بھی فوراً ہاتھ بڑھایا اور بیعت ہو گئے. حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ساری زندگی مولانا ماجد علی جونپوری مولانا یحییٰ صاحب کو شکریہ کا خط لکھتے رہے کہ مولانا یحییٰ تمہارے یہاں مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کا بدلہ خدا ہی قیامت کے دن تمہیں عطا فرمائے گا کہ مجھ جیسے نالائق کو تم نے مولانا گنگوئی کے ہاتھ پر بیعت کرا کے اتنے بڑے قطب العالم کے سلسلے میں داخل کر دیا. اگر تم مجھ پر یہ مہربانی نہ کرتے تو میں محروم رہ جاتا. تو حضرت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ مولانا گنگوئی رحمت اللہ نے طلبہ سے دریافت کیا کہ جب چھینک آتی ہے تو شریعت نے الحمدللہ کہنے کا حکم کیوں دیا ہے. تو عجیب بات تھی, طلبہ نے حضرت کہا کہ محدثین کرام لکھا ہے کہ بخارات ردیہ یعنی جو دماغ میں ہوتے ہیں چھینک آنے سے, یعنی جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں دماغ میں تو چھینک آنے سے وہ نکل جاتے ہیں اور دماغ کو جو ہے وہ آرام مل جاتا ہے, اس لیے الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک جواب اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو عطا فرمایا ہے, بڑا عجیب بات فرمائی کہ چھینکتے وقت انسان کی شکل بگڑ جاتی ہے, جب چھینک آ رہی ہوتی ہے تو عجیب اس کی وحشت کی طرح شکل ہو جاتی ہے اور ایسی بگڑ جاتی ہے کہ اگر خدا چھینک کو وہیں روک دے, چھینک کی حالت میں اگر اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ وہیں روک دے اور پچھلی شکل پر اللہ اس کو واپس نہ لائے تو اسے کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا, یہاں تک کہ بیوی بھی گھر میں نہیں گھسنے دے گی, یہ کون جانور آ گیا ہے. تو چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا اسی بات کا شکریہ ہے, یہ بات اصل چیز ہے کہ چھینکنے کے بعد ہم الحمدللہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میری شکل جو بگڑ گئی تھی آپ نے دوبارہ اسے درست کر دیا ہے. سبحان اللہ, کیسا عجیب بات فرمائی. ایک اور بات فرمائی مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ, فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرا بسم ربک الذی نازل ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے معانقہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے لیے غشی سی آ گئی, بے ہوشی سی آ گئی. اگر واپس ہو کر آپ نے فرمایا کہ زمیلونی زمیلونی, اے خدیجہ مجھے کمبل سے کمبل اڑا دو, تو آپ پر یہ کیفیت کیوں طاری ہوئی؟ کیا نعوذ باللہ, یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کی طاقت زیادہ تھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو زیادہ تھا, لیکن جبرائیل علیہ السلام نے جب آپ کو یعنی دبایا تو آپ پہ غشی طاری ہو گئی, بے ہوش ہو گئی, کیا وجہ ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں وہ مقام عطا فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا, اب میں اگر یہاں سے آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے, یہ آپ کا مقام تھا, آپ آگے جائیے. تو مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کا ایسا پیارا جواب اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ آپ مست ہو جائیں گے. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی حیثیت سے بے ہوش نہیں ہوئے تھے, ان کی مطلب ان کی حیبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی ہیبت سے بے ہوش نہیں ہوئے تھے بلکہ آپ کو عرب کے کافروں کے آئینے میں اپنا حسن نبوت نظر نہیں آیا کیونکہ وہ تاریک آئینے تھے، ظلمت کے آئینے تھے، لیکن جب جبرائیل علیہ السلام کا روشن آئینہ نظر آیا تو آپ پر اپنا مقام نبوت، حسن نبوت، جمال نبوت منکشف ہوا، تو اپنے ہی جمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ایک میرے شیخ فرماتے تھے کہ ایک شیر بکریوں میں رہتے ہوئے سمجھتا تھا کہ میں بھی بکری ہوں، ایک دن دریا میں اپنی شکل دیکھی تب اس نے کہا کہ ارے لا حول ولا قوت الا باللہ، میں تو کچھ اور ہوں، لہذا ایسی دھاڑ ماری کہ ساری بکریاں ڈر کر بھاگ گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آئینہ جبرائیل میں مقام نبوت کو منکشف فرمایا، اپنے ہی جمال نبوت سے آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ کیسی تعبیر ہے میرے پیارے دوستو، ذرا سوچئے، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ تھے ہمارے باپ دادا۔ کیسی عجیب ماشاءاللہ بات فرمائی، کیسی محبت کی تعبیر ہے، اور مقام نبوت کو کس طرح بیان فرمایا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمانین اور ان کی محبت سے سیکھنا چاہیے ہمیں۔ صحابہ کو وہ مقام ہے کہ محبت خود ان سے محبت کرنا سیکھے، ان کے سامنے محبت خود آداب محبت نہیں جانتی، ان کو ایسا اللہ نے محبت کا مقام عطا فرمایا تھا۔ صحابہ کی محبت سے محبت کرنا سیکھیں ہم لوگ، صحابہ کی محبت سے سبق لیں کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تین چیزیں محبوب ہیں، تو جب یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکھا، یہ سنا، تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، پوری کائنات میں آپ کو تین چیزیں پسند ہیں، تو ابو بکر کو بھی پوری کائنات میں تین چیزیں پسند ہیں۔ نمبر ایک، النظر الیک، جب میں آپ کو ایک نظر دیکھتا ہوں تو مجھ کو ساری دنیا کے لذتوں سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے مرید کا بھی یہی مقام ہونا چاہیے کہ جب شیخ کو ایک نظر دیکھے تو ساری کائنات کی لذتوں سے زیادہ مزہ آئے، بشرطے کہ شیخ متبع سنت، متبع شریعت، صاحب نسبت عظمیٰ ہو۔ نمبر دو، فرمایا کہ وہ جلوس بین یدی، اے اللہ کے نبی، جب آپ کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھے ساری کائنات کی لذات سے زیادہ آپ کے پاس بیٹھنے میں لذیذ معلوم ہوتا ہے۔ دو ہو گئے۔ نمبر تین، فرمایا کہ وَإِن فَاقُ مَالِ عَلَيْكَ، میں آپ پر اپنا مال خرچ کرنا مجھے پوری کائنات کی ساری لذتوں سے زیادہ لذیذ معلوم ہوتا ہے۔ مگر جو صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مال خرچ کرتا تھا تو آپ اس مال کو جہاد میں خرچ کرتے تھے، اپنی بلڈنگ نہیں کھڑی کرتے تھے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا مال جو تھا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، تو جو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر فدا کر دے، اور نعمتوں سے زیادہ نعمت دینے والے کو پیار کرے، وہ اصلی ولی اللہ ہے۔ یہ نہیں کہ نعمتوں کو دیکھ کر، اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھ کر، بال بچوں کو دیکھ کر، کباب بریانی دیکھ کر نعمت دینے والے کو بھول جائے، یہ نعمت کا شکریہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرمائی ہے کہ تم ہم کو یاد کرو اطاعت کے ساتھ، اور ہم تم کو یاد کریں گے عنایت کے ساتھ۔ اگر اطاعت نہیں ہے تو سبحان اللہ، بھی قبول نہیں ہے بھائی۔ اگر اطاعت نہیں ہے، اللہ فکوری قبول نہیں ہے، جماعت سے نماز ہو رہی ہے اور تم الگ بیٹھ کر سبحان اللہ پڑھ رہے ہو، کیا ہے؟ آپ کہیں گے بھائی ہم تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس وقت حکم کیا ہے کہ نماز ہو رہی ہے تو تم نماز پڑھو جا کے، اس وقت تمہارا سبحان اللہ قبول نہیں ہوگا۔ عورت سامنے ہے اور تم نظر بچانے کی بجائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہہ رہے ہو، کیا حسن ہے، واہ واہ واہ، اللہ تعالیٰ نے تم کو کیا جمال دیا ہے، یہ اطاعت ہے۔ حرام نمک چکھنا جائز نہیں ہے، البتہ اپنی بیوی کا نمک چکھنا حلال ہے، لیکن اس کی بھی اتنی محبت نہ ہو کہ جناب جی کیسے ثانی بن جائیں اور مجنو ثانی بن جائے اور اللہ کو بھول جائیں۔ حضرت الوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو مقدم فرمایا ہے نا، فذکرونی، شکر کو مؤخر فرمایا ہے، تو اس سے تصور کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا کہ نعمت سے زیادہ نعمت دینے والے کو یاد کرو۔ جو نعمت دیکھ کر نعمت دینے والے سے غافل ہو جائے, مال و دولت اور نوٹوں کی گڈیوں کو دیکھ کر اللہ سے غافل ہو جائے, حب جا کی وجہ سے اللہ سے غافل ہو جائے کہ سارا بنگلہ جتنے بھی بنگلے ہیں یہ سب چیز دیکھ کے غافل ہو جائے, پورا پاکستان جو ہے اس کو سلام کرے, جا کا نشہ, مال کا نشہ, حسن کا نشہ اگر اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے تو ایسا شخص اللہ کی ولایت سے محروم رہے گا. دوستو علامہ عروسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو شکر پر کیوں مقدم کی فرمایا ہے, فرماتے ہیں کہ قدم ذکرہ علی شکرہ لأن حاصل الذکر الاشتغال بالمنعم وإن حاصل الشکر الاشتغال بالنعمة فالاشتغال بالنعم بالمنعم افضل من اشتغال بالنعمة. عجیب بات فرمایا کہ یعنی جب نعمت دینے والے کا حکم آ جائے تو نعمتوں کو چھوڑ کر نعمت دینے والے کی محبت اور اطاعت میں لگ جاؤ. حسین اور جمیل عورت سامنے آ جائے, حسن اور جمیل جو لڑکا ہے بھائی وہ سامنے آ جائے, لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان اس وقت نہ بھولو, یعنی نگاہوں کی حفاظت کرو. اگر حسین لڑکا سامنے آ جائے تو یہ کہو کہ اس کا حسن جوان اس کی بیوی کو مبارک ہو. جناب اگر بیوی اپنے حسین شوہر کو پیار کر لے تو جائز ہے یا نہیں؟ بلکہ مستحب ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ادخال سروری فی قلب مؤمن افضل من عباد الثقلین. یہ عبارت ہم نے اپنے پیارے شیر سے سنی تھی, اس سے شوہر کا دل خوش ہو جائے گا کہ نہیں؟ اور اگر حسین عورت پر اچانک نظر پڑ گئی تو کہو یا اللہ اس کا حسن اس کے شوہر کو مبارک ہو, میرے لیے وہی ہے جو آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے, میرے لیے دنیا میں کوئی عورت اس سے بڑھ کر نہیں ہے جو آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے. تو علامہ عروسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں مسلمان عورتیں سحوروں سے زیادہ خوبصورت کر دی جائیں گی, بس چند دن صبر کر لو, جیسے پلیٹ فارم کی چائے جیسی بھی ہو بھائی حالت مجبوری میں انسان پی لیتا ہے, اسی طرح اگر مسلمان بیویاں شکر میں کمتر ہیں تو ان کو حقیر مت سمجھو, وہ جنت میں حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی. حضرت ام سلمہ ہماری ماں مؤمنین کی ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مسلمان بیویوں کی یہ فضیلت کیوں ملی ہے ان کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن البسہ اللہ وجوہہن النورا. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی بیوی سے کھانے میں غلطی سے نمک تیز ہو گیا, اس کے شوہر نے اسے کچھ نہیں کہا اور یہ سوچا کہ اگر میری بیٹی سے نمک تیز ہو جاتا تو میں یہی چاہتا کہ میرا داماد اس کی پٹائی نہ کرے, ایسے ہی معاف اس کو معاف کر دے. اے خدا یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے اور سب سے بڑھ کر آپ کی بندی ہے, میں نے آپ کی خاطر اسے معاف کرتا ہوں. جب اس کا انتقال ہوا, دوستو سنیں, جب اس کا انتقال ہوا تو ایک ولی اللہ نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری معاصی یعنی میرے گناہوں پر گرفت فرمائی, میں سمجھا کہ شاید جہنم اب جاؤں گا میں, لیکن آخر میں فرمایا کہ اے شخص تو نے ایک دن میری بندی کو نمک تیز کرنے کی غلطی پر معاف کر دیا تھا اور میری خاطر میری بندی سمجھ کر اس کو گالی نہ دی نہ پٹائی کی, تیرے اس عمل کے بدلے میں آج میں تجھ کو معاف کرتا ہوں. تو میرے دوستو کتنی بڑی نعمت ہے یہ, چند چند چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بڑی اہم باتیں ہیں, کون سی نیکی ہمارے کام آ جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان تینوں باتوں سے محبت شیخ کا سبق لو دوستو, کہ ہمیں اپنے شیخ کے ساتھ ایسی محبت کرنی چاہیے. ایک نظر متبع سنت مربی اور مرشد کو دیکھنا ہمیں سارے جہاں سے عزیز تر ہو, اس کے پاس بیٹھنے کی نعمت سارے جہاں کی نعمتوں سے عزیز تر ہو. جب شیخ ہمارا مال دین کے راستے میں خرچ کرائے تو اس پر مال خرچ کرنا سارے عالم کی نعمتوں سے لذیذ تر ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کو ایک نظر محبت سے دیکھنے کا ثواب ایک حج مقبول کے برابر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فضیلت سن کر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر تو ہم بہت زیادہ ثواب لیں گے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اس سے بھی زیادہ ہے, وہاں کوئی کمی تھوڑی ہے. جو ماں باپ کو ستاتا ہے دوستو اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ دنیا میں اس کو عذاب نہ مل جائے. تو ایک صاحب نے سوال کیا ایک صاحب نے سوال کیا, یہ بہت پہلے کی بات ہے, اور یہ صاحب کون ہیں؟ میرے موجودہ شیخ, شیخ العلماء عارف باللہ شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دام برکات ہوں. حضرت نے یہ سوال کیا تھا بہت پہلے کہ حضرت والا ماں باپ کو محبت سے دیکھنے پر ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے, تو شیخ تو روحانی باپ ہے, اس کو دیکھنے کا کیا ثواب ملے گا؟ یہ دیکھیں, یہ محبت کی بات ہوتی ہے. جس کو محبت ہوتی ہے کسی کے ساتھ, تو وہ کوئی نہ کوئی یعنی راستے تلاش کرے گا کہ کس طرح سے میں ان کی توجہ حاصل کر لوں. میں تو بھائی دیکھو, ماں باپ, میرے شیخ نے فرمایا کہ ماں باپ کو محبت سے دیکھنے پر ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا, مگر حج جو ہے نا فرض حج ادا نہیں ہوگا, ورنہ سارا جو ہے وہ پیسہ بچا کر آپ اما ابا کو دیکھتے رہیں گے, کہیں گے کہ تو ہم نے تو بھائی حج کا ثواب حاصل کر لیا ہے. نہیں, اس کا مطلب یہی نہیں ہے میرے دوستوں. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ وہاں تو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے, تو شیخ جو روحانی تربیت کرتا ہے اللہ کے لیے اس کے احترام کی نظر سے دیکھنے پر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ شیخ کو دیکھنے سے اللہ ملتا ہے, رب بیت ملتا ہے. وہاں تو حج کا ثواب ملے گا, لیکن یہاں حج والا ملے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذا روز ذکر اللہ, اللہ والے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے. تو میرے پیارے دوستو, یہ جو آیت ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, متقی مومن بن کر میرے ولی ہو جاؤ. کیونکہ ولایت کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان اور تقوی ہے, دو چیزیں ہیں نا. جو مومن ہو کر متقی نہیں ہوگا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا وہ, کیونکہ ان اولیاءہ الا المتقون, اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ولی کوئی نہیں ہے مگر وہ جو تقوی کے ساتھ رہتا ہے. لیکن تقوی کہاں سے ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین, اگر تمہیں تقوی حاصل کرنا ہے تو متقی بندوں کے ساتھ رہ پڑو. یہاں صادقین کے معنی کیا ہے؟ متقین ہے, یعنی کونوا مع الصادقین کے معنی یہاں پہ متقین ہے. اب اگر کوئی کہے کہ صادقین کی تفسیر متقین سے کیوں کی, تو اس کا جواب قرآن پاک میں ایک دوسری آیت ہے, وہاں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون, جو لوگ سچے ہیں وہی متقین ہیں. یعنی صادق اور متقی میں یہ نسبت تساوی ہے. تو فرمایا کہ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب صادقین سے مراد متقین فرماتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کونوا مع الصادقین میں صادقین کی جگہ متقین کیوں نہیں نازل فرمایا, جب یہاں مطلب ہی تو متقین کا ہے؟ تو اس کا راز میرے شیخ, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے مجھے یہ علم عظیم عطا فرمایا کہ کوئی شخص دھوکہ دینے کے لیے ہمیں پھنسا دیتا اور اس کے اندر تقویٰ نہ ہوتا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تقویٰ میں سچے ہیں, صادقین فی تقویٰ میں, انہی کی صحبت سے تمہیں تقویٰ ملے گا. والکاذبین فی تقویٰ نہیں ہے کہ جو تقویٰ میں کاذب ہیں, یعنی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم متقی ہیں لیکن ان کا عمل اس کے خلاف ہے. تو جو لوگ سچے ہیں اپنا تقویٰ میں, ان کی صحبت میں رہ کر ہی آپ کو کیا ملے گا؟ تقویٰ ملے گا. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اکھاڑے میں استاد کی لات کھانے والا بھی پہلوان ہو جاتا ہے, چاہے زیادہ بادام دودھ نہ پیئے. اسی طرح اللہ واروں کی صحبت میں رہنے والا کچھ نہ کچھ تو پا ہی جائے گا, لیکن جو ان کے مشوروں پر عمل کرے گا, انشاءاللہ تعالی صاحب نسبت اور صاحب تقویٰ کامل بن کر دنیا سے جائے گا. اچھا, اب یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم اہل تقویٰ کے پاس کتنا رہیں کہ ہم بھی متقی بن جائیں؟ تو اس کا جواب بھی علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے خالطوہم لتکونوا مثلہم. مولانا مسعود الحق صاحب جو جنوبی افریقہ میں شیخ الحدیث ہیں, وہ فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں کہ رہو تم شیخ کے ساتھ اتنا کہ ان کے مثل بنو تم, رہو تم شیخ کے ساتھ اتنا کہ ان کے مثل بنو تم, کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے. اہل تقویٰ کے ساتھ اتنا رہو کہ تمہارے قلب میں ان کا تقویٰ آ جائے, ان کی آہ و فغاں, ان کی اتباع سنت, ان کی حفاظت نظر, ان کی حفاظت سماعت, غرض باطن کی ساری چیزیں ہمارے اندر منتقل ہو جائے. جب سمجھ لو کہ ان کی صحبت کا حاصل آپ کو حاصل ہو گیا ہے. اگر کوئی پوچھے کہ تل کتنا گلاب کے پھول میں رہے گا, گل روحن بن جائے گا, تو اس کا جواب میرے شیخ فرماتے تھے کہ اس پر لازم ہے کہ اتنے دن تک گلاب کی صحبت میں رہے کہ گلاب کی خوشبو اس کے اندر پیوست ہو جائے, اس کے اندر منتقل ہو جائے. اگر وہ تکبر کی وجہ سے وہ گلاب کے پھول کی صحبت سے دور رہے, دعوا ناز اور تندار میں مبتلا رہے, تو اس کو کتنا ہی میں دوستو کولو میں پیس لو, کتنا ہی مجاہدہ کرا لو, لیکن رہے گا تل کا تیل, نہ اس کا دام بدلے گا, نہ اس کا نام بدلے گا, نہ اس کا کام بدلے گا. اس لیے جتنے علماء ربانین ہوئے ہیں سب صالحین اور مشائخ کی صحبت کے صدقے میں ہوئے ہیں. آج اسی کی کمی ہے, آج علم میں کمی نہیں ہے, دنیا میں بڑے بڑے کروڑوں روپے کی لائبریریاں ہیں, لیکن صحبت اہل اللہ صحبت صالحین کی محرومی کی وجہ سے اہل علم ہونے کے باوجود کیا ہے, سگریٹ پی رہے ہیں, ٹخنے چھپے ہوئے ہیں, جماعت سے نماز ہو رہی ہے لیکن جماعت کی نماز نہیں پڑھ رہے. قطب بینی کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں میرے شیخ فرماتے تھے قطب بینی بھی ضروری ہے, یعنی اللہ والوں کی صحبت اٹھانا. جو تو یہ پہلی اقرا بسم ربک الذی نازل ہوئی تھی نا, جب عجیب بات فرمائی کہ اقرا بسم ربک الذی, جب نازل ہوئی تو اس وقت قرآن مکمل نازل نہیں ہوا تھا, لیکن اس وقت جو صحابی ایمان لائے تو اللہ کے رسول کی صحبت میں پہل کرنے کے صدقے میں ان کا مقام بعد کے لوگوں سے زیادہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظار نہیں فرمایا کہ صحابیت کا اعلیٰ مقام تب ملے گا جب قرآن پاک مکمل نازل ہوگا, لیکن جس وقت غار حرا میں اقرا بسم ربک بس یہ آیت نازل ہوئی تو ساری کتابیں اسی وقت منسوب ہوگی. اس پر میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یتیمے کے ناکردہ قرآن درست کتب خانہ ہفت ملت بشوس, وہ یتیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر قرآن ابھی مکمل نازل نہیں ہوا, ساری توریت اور انجیل اور زبور اسی وقت مصحوب ہو گئی, حالانکہ ابھی صرف اقرا بسم ربک الذی نازل ہوئی, مکمل قرآن بھی نازل نہیں ہوا میرے دوستوں. تو صحبت وہ نعمت ہے کہ اب دیکھو بھائی قیامت تک کوئی صحابی نہیں ہو سکتا, کیونکہ صحابہ نے خدا دیدہ نگاہوں کو دیکھا تھا, اللہ کے رسول نے معراج میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا کہ نہیں. دوستوں ہم نے واقعہ پڑھے معراج کے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں اپنی مبارک آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا. تو جن صحابہ نے خدا یعنی اللہ تعالیٰ کو جن آنکھوں نے دیکھا ان آنکھوں کو صحابہ نے دیکھا, جن آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تو ان آنکھوں کو صحابہ نے دیکھا, تو یہ آنکھیں قیامت تک کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی. لہذا قیامت تک کوئی صحابی نہیں ہو سکتا, اور جو صحابہ کو برا کہتا ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ سن لیں. جو صحابہ کو برا کہتا ہے, اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم, جب تم دیکھو کہ قلم ہے نا یا زبان سے صحابہ کو تنقید کرتے ہیں ان کی برائی کرتے ہیں, تو تم کہہ دو کہ لعنت ہو تمہارے شر کے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کیا جمعہ خطبے میں ہم سنتے رہتے ہیں, یہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فبغضی ابغضہم, میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو, میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو, میرے بعد ان کو نشانہ ملامت نہ بناؤ. اور جس شخص نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی, اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے مجھ سے بغض کی وجہ سے اس نے صحابہ سے بغض رکھا. تو علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو صحابہ کی تعریف سے ان کی عظمتوں سے ان کی یعنی ان کی بلندی شان رفعت شان سے یعنی تکلیف ہوتی ہے دکھ پہنچتا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. اس کی دلیل قرآن پاک میں لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ, صحابہ کی تعریف سے جن کو غیظ آئے چہرہ مر جائے, تو سمجھ لو کہ اس پر لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ کا کچھ عکس آ گیا ہے, اس کے اندر خطرناک مرض موجود ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو صحابہ کی تعریف میں کیا فرماتے ہیں, سبحان اللہ کیا شان ہے, محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. عجیب سنو, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کی خوبیاں یہ ہیں کہ وہ کافروں کے مقابلے میں سخت اور آپس میں نرم دل رحم دل. ان کو دیکھو گے کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں, وہ اللہ کے فضل اور خوشنودی کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. ہمارے اکابر نے فرمایا, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ کو بہت یعنی صحابہ تو یعنی بہت بڑے ہیں, وہ کسی ولی اللہ کے ساتھ گستاخی اور بدتمیز کرنے والا اور انہیں برا برا کہنے والے سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرماتے ہیں. اعلان جنگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ فرماتے تھے, خدا کی قسم جہاد کے وقت ایک ادنا صحابی کے گھوڑے پر جو گرد جمتی ہے عبد القادر جیلانی اس گرد کے برابر بھی نہیں ہے, لیکن تمام اولیاء اللہ کا احترام اور اکرام ہم پر لازم ہے. جیسے عام مسلمانوں کی غیبت تو حرام ہے, حدیث پاک میں آتا ہے الغیبت اشد من الزنا, تو اولیاء اللہ کے ساتھ دوستوں جو لوگ بدتمیزی کرتے ہیں ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ من عاد علی ولیا فقد اعذنته بالحرب, کہ جو کسی ولی اللہ کو دکھ پہنچاتا ہے. بڑے دوستوں یہ سوچنے کی بات ہے, ڈرنے کا مقام ہے کہ اگر ہمیں کسی سے مناسبت نہیں ہے تو آپ خاموشی سے الگ ہو جائیں, لیکن اس ولی اللہ کی غیبت نہیں کریں, بدگمانی نہیں کریں, کسی کے سامنے ان کی برائیاں مت کریں. اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے, اور یہ حدیث صحیح بخاری ہے, من عاد علی ولی فقد اعذنته بالحرب, جو کسی ولی اللہ کو دکھ پہنچاتا ہے اور انہیں ستاتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے, اعلان جنگ ہے اس کے میرے دوستو. اس لیے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اولیاء اللہ سے جس کی مناسبت ہو اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیں تو بس اسی کے در پہ پڑے رہیں, ان سے اللہ کی محبت سیکھیں, اللہ تعالیٰ ان سے محبت سیکھیں اور ان سے وہ چیز لیں, اصل چیز جو ہے کہ ان سے احسانی کیفیت حاصل ہو. انت عبد اللہ کا انہ کا ترا, کہ اپنے رب کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جب ہاسپٹل میں آنکھیں بنائی جاتی ہیں تو آنکھ پر پٹی باندھی جاتی ہے, جب آنکھ میں روشنی آ جاتی ہے تو پٹی کھول دی جاتی ہے. تو دنیا میں ایمان اور تقویٰ سے ہماری آنکھیں بنائی جا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ جنت میں یہی پٹی ہٹا دیں گے. اور کا انا سے تبدیل ہو جائے گا, ابھی تو ہے نا کہ کا گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, تو یہ گویا ہٹ جائے گا جنت میں, گویا ہٹ جائے گا. وہاں تو ہوگا کہ بس تحقیق تو تم اپنے اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو, ہے نا. سبحان اللہ, اللہ اپنی رحمت سے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے تو وہاں سب لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. یہ تو رب ہے, آج تو بھائی اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوگا جنت میں, ہے نا. جنت میں ایسے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا, ایسا اللہ اپنا دیدار فرمائیں گے کہ سارے جنتی اطمینان سے اپنے اللہ کو دیکھ سکیں گے. جیسے دنیا میں چاند کو دیکھتے ہیں کوئی جھگڑا کرتا ہے, اسی طرح وہاں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ جنت میں جا کر ہمارا کانا کا کاف ہٹ جائے گا اور انا رہ جائے گا, یعنی اپنی ان آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھیں گے. لیکن ابھی اس دنیا میں ہماری آنکھیں تقویٰ کے ساتھ, فرما برداری کے ساتھ, گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ, جتنی بھی اللہ کے نافرمانی ہیں ان کو چھوڑنے سے ہماری آنکھیں کیا ہے بن رہی ہیں. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے. دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے تھے ان کے عبداللہ بن عمر, اس سے فرماتے تھے کہ اے عبداللہ تم یہ اشکال مت کیا کرو کہ میں ابو بکر صدیق کے بیٹے کو زیادہ نوازتا ہوں. یہ ہم نے پڑھا تھا نا قصہ اس میں سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں, تو اس کا وسوسہ بھی نہیں لانا کیونکہ تمہارا باپ ابو بکر جیسا نہیں ہے اور تم ابو بکر صدیق کے بیٹے جیسے نہیں ہو. تو پھر جوش میں فرمایا عبداللہ سن لو, ساری عمر کی زندگی, عمر کی ساری زندگی کی راتوں کی عبادت سے ابو بکر کی اس ایک رات کی عبادت سے افضل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہجرت والی رات آپ تنہا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی, اور عمر کی زندگی کی تمام دنوں کی عبادت سے ابو بکر کی اس ایک دن کی عبادت سے افضل ہے کہ جب ابو بکر نے تنہا جہاد کیا تھا, فرمایا تھا کہ میں تنہا جہاد کروں گا چاہے کسی کو شرح صدر ہو نہ ہو, تو اکیلے اپنی تلوار لے کر وہ نکلے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, یعنی مشورہ کے بعد جس پر دل جم جائے بس اللہ کا بھروسہ کر کے بھائی اس پہ عمل کر لے چاہے اس کے خلاف کتنی ہی رائے کیوں نہ ہو. لہذا اس آیت سے میرے شیخ فرماتے تھے کہ جمہوریت کا بھی جمہوریہ باطل ہونا بھی ثابت ہو گیا ہے کہ جو جس کی زیادہ رائے ہوگی اس پہ عمل کیا جائے گا. میرے شیخ فرماتے تھے کہ مشورہ کرنے والوں میں اکثر لوگ جو ہیں وہ نافرمان ہیں, ہپی ہیں, شراب پیتے ہیں, اور اس میں چند لوگ نیک لوگ ہیں تو بھائی اگر جمہوریت پہ عمل کریں گے تو ایسے لوگوں کی رائے ملے گی جو بالکل نافرمان ہے شراب پینے والے ہیں. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ مشورہ کرو لیکن بعد میں دل میں جو آپ کے آ جائے تو بس اسی پہ عمل کریں. اللہ اپنی رحمت سے عجیب میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی تھی نا کہ المرء علی دین خلیل فلینظر احدکم من یخالل. بھائی اگر کسی برے انسان کو دوست بنائیں گے تو برے بن جائیں گے, اچھے انسان کو دوست بنائیں گے تو اچھے بن جائیں گے. جیسا خلیل ہوگا ویسے اخلاق ہوں گے. ایک دیہاتی نے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضور میرے آم کے پیڑ سے نیم کی شاخ یعنی وہ لگ گئی ہے تو میرا سارا آم جو ہے وہ کڑوا ہو گیا ہے, بتائیے. اس لیے میرے دوستوں دائیں بائیں ہم دیکھتے رہے کہ ہمارے دائیں بائیں کیسے لوگ ہیں, کن سے دوستی کی ہے ہم نے, ہمارے دل کے قریب کون لوگ رہتے ہیں, اچھے اخلاق والے یا بد اخلاق لوگ ہیں, کہیں ان کی بد اخلاق کی بد عقیدے کی شاخ ہمارے اخلاق میں اور ہمارے دل میں جا کے مل جائے گی تو پھر ہمیں بھی برباد کر دے گی. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ دیکھو جس کے اخلاق اچھے ہیں جو اللہ والے ہیں ان کے ساتھ ساتھ چلو تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے. یہ ایک اللہ والے کا میرے دوستو شعر ہے. حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. اور نفس کی خواہش کو مٹانے کے بارے میں فرماتے تھے سنے یہ بات میری گوشے دل سے جو میں کہتا ہوں, سنے یہ بات میری گوشے دل سے جو میں کہتا ہوں, میں ان پر مر مٹا تب گلشن دل میں بہار آئی ہے. اللہ پر مر مٹو میں دوستو, اپنی خواہشات کو ختم کر دیں انشاءاللہ تعالی اللہ کو پا جائیں گے. ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ تم کو خدا کیسے ملا, فرمایا کہ لا الہ سے ملا. ہم نے باطل خدائے کیا ہے چھوڑ دیے ہیں جو بت ہیں وہ تو چھوڑ دیے ہم نے, اور باطل ماننے یعنی خداؤں کو بھی چھوڑا نہیں ہے, نفس کی خواہشات جو ہیں ان کو نہیں چھوڑا. جو باطل خدا ہے یعنی جو بت ہوتے ہیں ان کو تو چھوڑ دیا ہمیں لا الہ کی برکت سے, لیکن جو ہماری خواہشات ہیں ان کو نہیں چھوڑا. افرائیت من اتخذ الہ ہوا, یہ بری بری خواہشات مثلاً میں عورتوں کو تاج جان کرنا, بد نظری کرنا, گانے سننا, ماں باپ سے لڑنا, بیوی پر ظلم کرنا, یہ سب کیا ہے؟ یہ الہ باطلہ ہے. جو اپنے غصے پر اور اپنے نفس کی خواہش پہ عمل کرتا ہے وہ خدا کو پانے کا خواب ہی نہیں دیکھ سکتا دوستو. لہٰذا لا الہ کی تکمیل کے بعد آپ کو سارا عالم الا اللہ سے بڑا ملے گا انشاءاللہ تعالی. آپ جدھر جائیں گے اللہ ہی اللہ نظر آئیں گے. عجیب میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس وقت یہ مصنف عبدالرزاق کے جو حاشیہ لکھنے والے ہندوستان کے سب سے بڑے محدث تھے, ان کا نام تھا مولانا حبیب الرحمان اعظمی, تو وہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے بلایا تو انہوں نے فرمایا کہ دار العلوم دل کے پگھلنے کا نام ہے, دار العلوم روح کے جلنے کا نام ہے. اگر دار العلوم میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں سکھائی جاتی, خدا کی یاد میں تڑپنا نہیں سکھایا جاتا, تو صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کی مشق نہیں ہوتی تو میرے دوستوں خالی نقوش یعنی کتب ہے, پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا بتائیں, صرف اس میں الفاظ لکھے ہوں گے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ علماء سے پوچھا, علماء نے پوچھا حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ کے علم میں اتنی برکت کہاں سے آئی کہ آپ اتنی کتابیں تو پڑھتے نہیں ہیں, تو فرمانے لگے کہ اے میرے پیارے علماء حضرات, درس کی جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں وہ بھی تو میں نے ہی پڑھی ہیں, لیکن میری ایکسٹرا نعمت ہے کہ میں نے حاجی امداد اللہ, مولانا گنگوئی, مولانا یعقوب نانوتوی کی قطب بینی کی ہے. اللہ تعالیٰ یہ برکت اسی قطب بینی کی وجہ سے عطا فرماتے ہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ عجیب شعر فرماتے ہیں کہ اگر تم صاحب نسبت ہو جاؤ گے تو تمہارے مٹکے کے علم کو سمندر اور دریا سے تعلق ہو جائے گا. جس مٹکے کو سمندر سے تعلق ہو تو اس کے علم کے سامنے بڑے بڑے دریا جو ہے وہ کیا ہے شاگرد بن جاتے ہیں. مٹکے کا تعلق سمندر سے ہو گیا ہے، دریا تو خشک ہو جائے گا نا، لیکن مٹکے کا تعلق کیونکہ سمندر کے ساتھ ہے اس کا پانی کبھی خشک نہیں ہوگا. ارے مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے کہ تم نے بخاری شریف پڑھ لی، عالم ہو گئے، لیکن یاد رکھو کہ بخاری شریف کی روح تب ملے گی جب تم اہل اللہ کی جوتیاں اٹھاؤ گے. پھر جوش میں فرمایا کہ اللہ والوں کی جوتیوں کے خاک کے ذرات بادشاہوں کے تاج کی موتیوں سے افضل ہیں. مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ اشرفیہ لاہور میں ختم یعنی یہ ختم بخاری شریف کے موقع پہ فرمایا تھا کہ اے طلبہ کرام جاؤ کچھ دن کسی صاحب نسبت صاحب تقویٰ کی صحبت میں رہ لو تاکہ ان کے صدقے میں تم بھی متقی بن جاؤ. پھر عجیب شعر فرمایا کہ درد دل نے اور سب دردوں کا درما کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بھینا کر دیا. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ معاذ اور ظفر احمد عثمانی کے صدقے میں حضرت حکیم الامت سے بیعت ہوئے، ورنہ یہ تھانہ بھون کا مذاق اڑاتے تھے. ایک دن مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب نے انہیں خط میں مولانا رومی کا شعر لکھ کے بھیجا، قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پمال شو. علامہ صاحب فرمانے کہ میں جانتا ہوں کہ شرق اوسط میں تمہارے نام کا غلغلہ ہے. علامہ صاحب ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی بڑی شہرت ہے، لیکن میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر لکھ دیا، قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، چند دن کسی اللہ والے کی صحبت میں بھی رہ کر دیکھ لو. تو ایسے ہی سلمان ندوی فوراً تھانہ بھون پہنچے اور وہاں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کے ساتھ ایک مجلس میں حضرت عمر عمر کی صحبت اٹھائی. پھر فرمایا کہ ہم جس علم پر ناز کرتے تھے آج معلوم ہوا کہ اصل علم تو اس بوریا نشین کے پاس ہے، ہمارا علم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. روتے روتے رونے لگے، اشکبار آنکھیں، اخلاص تھا ان کے اندر دوستوں، محبت تھی، للہیت تھی، اپنے آپ کو مٹھایا تھا. حضرت معلوم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے اخلاص سیکھنا ہے تو سید سلمان ندوی سے سیکھے. پھر فرمانے لگے، جائے کس انداز سے تقریر کی، پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، آج ہی پایا مزہ قرآن میں، جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. سبحان اللہ. اور جب حضرت نے ان کو مشورہ دیا اللہ اللہ کرنے کا کہ اللہ کا نام لو، اللہ کو یاد کرو، ذکر اللہ کا مشورہ دیا، تو اپنے شعر میں فرمانے لگے کہ نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے، وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، صبح ہی سے انتظار شام ہے. صبح ہی سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب اپنے مولا سے ملاقات ہوگی. آخری شب میں سنا ہے کہ آتے ہیں، تو صبح ہی سے انتظار میں ہیں کہ کب ہماری اللہ سے ملاقات ہوگی. اب اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی فکر لگی ہوئی ہے. پھر فرمایا کہ جس کی صحبت کو ہم حقیر سمجھتے تھے نا، جس کا ہم مذاق اڑاتے تھے، اے دنیا والوں، آج سید سلمان ندوی بانگ دوہل اعلان کرتا ہے. عجیب سبحان اللہ. اپنے شیخ کے بارے میں عجیب بات فرمائے، شیر فرما گئے، فرماتے تھے کہ جی بھر کے دیکھ لو یہ جمال جہاں فروز، جی بھر کے دیکھ لو یہ جمال جہاں فروز، پھر یہ جمال نور دکھایا نہ جائے گا. چاہا خدا نے تو تیری محفل کا ہر چراغ جلتا رہے گا، یوں ہی بجایا نہ جائے گا. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے اقابر کے مشائخ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. من طلبنی وجدنی، جس کی طلب ہوتی ہے، سچی طلب ہوتی ہے، اللہ کو چاہتا ہے میرے دوستو، تو اللہ کو پا جاتا ہے. ہم سبق نے ان بڑے بڑے اقابر کے پاس کس چیز کی کمی تھی، علم کے پہاڑ تھے، لیکن پھر بھی اپنے علم پر اکتفا نہیں کیا، کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کے اپنے آپ کو مٹایا، اللہ والوں کی صحبت میں جا کے اپنے آپ کو مٹایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا تعلق و قرب کی دولت سے مالا مال فرمایا. اس لیے میرے شیخ دعوا برکاتم کا کل بیان ہوا تھا، بڑا ہی درد بھرا بیان تھا. حضرت نے یہی بات فرمائی کہ دوستو، اس دل کو اللہ کے لیے خالی کر لو. اللہ تعالیٰ کے جلوے جتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو مٹاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا دل آئینہ بنتا ہے. میرے شیخ کے الفاظ ہیں کہ جتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو مٹاتا ہے, رگڑے لگاتا ہے دل کو, یعنی دل پہ مجاہدات کرتا رہتا ہے, تو اس کا دل جو ہے وہ آئینہ بنتا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق بڑھتا جاتا ہے. تو اللہ کی محبت, اللہ کے تعلق جتنا زیادہ ہم مٹائیں گے اپنے آپ کو, اپنے کمالات نظر نہیں آنے چاہیے. محبوب کے سامنے اپنے کمال کو نہیں دیکھنا چاہیے, محبوب کے سامنے تو انسان کو صرف محبوب ہی نظر آنا چاہیے. یہ کیسی محبت کا دعویٰ ہے کہ محبوب سے محبت بھی ہے اور اس کے سامنے اپنے کمالات کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے کوئی کمال نہیں ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہوئی, تو اس تقریر کے اندر ایک بیرسٹر تھے, بڑے وکیل تھے. تو جب ان نے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سنی تو وہ کہنے لگے کہ من مکمل از کمال کیس تھی. فرمانے لگے کہ من مکمل از کمال کیس تھی, من مجمل از جمال کیس تھی. ارے آپ نے کس نے آپ کو اتنا کامل بنایا ہے اور آپ کس کے جمال سے اتنے جمیل ہو گئے ہیں. تو حضرت حکیم الامت نے, دیکھو ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ اپنے تمام کمالات کی نسبت اپنے بڑوں کی طرف کی ہے. حضرت حکیم الامت فرمانے لگے من مکمل از جمال حاجیم. میں مکمل بنا ہوں اپنے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے کمال سے اور مجمل ہوا ہوں انہی کے جمال سے. جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میرے حاجی صاحب کی دعاؤں کا صدقہ ہے. اللہ اپنی رحموں سے ہمیں بھی اپنے بڑوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس کو اللہ کا درد ہوتا ہے, اللہ کی تلاش ہوتی ہے, تو وہی اللہ والوں کی قدر کرتا ہے, اللہ والوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی باتوں پہ عمل کرتا ہے. اللہ اپنی رحموں سے ہمیں سچی محبت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی النبی امی برحمتک یا ارحم الراحمین.